بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عربی میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں اور مبشرہ کا مطلب ہے بشارت پانے والے. آج ہم عشرہ مبشرہ کے تیسرے صحابی کا ذکر کریں گے، جو کہ ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا. وہ قریشی تھے. ان کا لقب ذو النورین اور کنیت ابو عبداللہ تھی. نہایت خوبصورت تھے. گوری رنگت اور درمیانہ قد تھا. داڑھی بڑی تھی. سر کے بال بھی لمبے تھے. شرم و حیا کے پیکر تھے. نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. ان کی والدہ کا نام عروہ، نانی کا نام ام الحکیم بیضا بنت عبد المطلب تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں. اس طرح سیدنا عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے تھے. ان کی ولادت 576 عیسوی کو طائف میں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے. ان کے والد عفان بن ابی العاص بن امیہ مکہ کے معروف اور دولت مند تاجر تھے. تجارت کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے کہ راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان کے لیے وافر مقدار میں دولت چھوڑی. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت ہی میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. شرافت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. زمانہ جاہلیت میں بھی زنا کے مرتکب نہ ہوئے، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا. اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار شخص عثمان بن عفان ہیں. صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیگر معززین قریش کی طرح انہوں نے بھی تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا. اپنی صداقت، دیانت، امانت اور راست بازی کی بدولت تجارت میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی. مکے کے معاشرے میں ایک ممتاز اور دولت مند تاجر کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوئے اور غنی کے لقب سے بھی پکارا جانے لگا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست تھے. انہی کی تحریک پر اسلام قبول کیا. اسلام لانے والے مردوں میں ان کا نمبر 4 تھا. ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اسلام لا چکے تھے. اسلام قبول کیا تو دیگر مسلمانوں کی طرح ان کو بھی اعدائے اسلام کی ایذا رسانی کا شکار ہونا پڑا. ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسیوں سے جکڑ دیا اور کہنے لگے، کیا تم اس نئے دین کو اپنے باپ دادا کے دین پر ترجیح دیتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑ دیتے. چچا نے جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں تو بالآخر اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا. قافلہ توحید کے شہ سواروں میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا. قریش کا غصہ بھی بڑھتا چلا گیا. ان کے ظلم و زیادتی میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا گیا. جب شفیق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کی اجازت دے دی. اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے اس پہلے گروہ میں سیدنا عثمان بن عفان اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھیں. کچھ عرصے بعد قریش نے ایک افواہ اڑائے دیں کہ قریش کا رویہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ کی جانب سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس دوران مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل چکی تھی، چنانچہ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی عبیس بن ثابت سے ان کا رشتہ مواخات قائم کیا۔ یہ وقت بہت تنگی کا تھا، مسلمان اپنا سب کچھ لٹا کر صرف ایمان بچا کر مدینہ آ گئے تھے۔ مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ وہاں کے میٹھے پانی کے واحد کنویں بر روما کا مالک بنو غفار کا ایک آدمی تھا، وہ بہت مہنگا پانی فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دی جو بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مسجد کے قریب واقع زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بے حد فیاضی سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صدقہ کردہ مال کو الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو اپنے منبر پر کھڑے ہو کر متعدد بار جنت کی بشارت سنائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا کے لیے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار تھیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رک جاؤ، تمہیں جنگ میں شریک لوگوں کے برابر اجر اور مال غنیمت کا حصہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام بدری صحابہ میں شامل ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ شعبان 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان سے بیاہ دیتا۔ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آئیں، صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے نکاح میں آئی ہیں اور یہ سعادت ان سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ان کی مبارک زندگی کا روشن پہلو اس وقت سامنے آیا جب 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے قریب ثنیت المرار کے مقام پر پہنچے تو آپ نے پراؤٹ ڈالا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا، قریش کے پاس سفیر بن کر جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ میں ابان بن سعید بن العاص کی پناہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو ارشاد فرمایا، ہم اس جگہ سے نہیں ٹل سکتے جب تک کہ ان لوگوں سے معرکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کی، اسی بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے۔ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر بتحائے مکہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی اور معزز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ اسے بھیجتے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہر روز غسل کرتے تھے، اپنے گھر میں بند کمرے میں غسل ہوتا، اس کے باوجود انہوں نے کبھی ننگے غسل نہیں کیا، ہمیشہ چادر باندھ کر غسل کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے بارے میں فرمایا تھا، میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار عثمان ہیں۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں متعدد موقعوں پر جنت کی خوشخبری سنائی اور آخری وقت تک ان سے راضی رہے۔ آپ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان کے مشیر خاص تھے، فتویٰ دینے کی خدمت بھی ان کے ذمہ تھی، وہ کاتب بھی تھے۔ اسی طرح سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وہ مجلس شورا کے ممتاز ارکان میں شامل تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں خنجر گھونپا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ جو اس وقت زندہ تھے ان کے نام لیے اور کہا، ان میں سے مشورے کے بعد کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیں۔ یہ 6 عظیم شخصیات سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مسلسل 3 دن تک مدینہ طیبہ کے اہل رائے افراد، لشکر کے سپہ سالاروں اور عام مسلمانوں سے مشورے کے بعد خلافت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ سب سے پہلے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اور پھر باری باری باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی بیعت کی۔ اس طرح متفقہ طور پر ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ محرم 24 ہجری نومبر 644 عیسوی کو پیش آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران اسلام دور دور تک پھیلا۔ مؤرخین کے مطابق ابھی 1 سال کا عرصہ نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پر بحیرہ عرب میں مسلمانوں کے 1400 جنگی جہاز گشت کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں افریقہ فتح ہوا۔ مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق جتنی فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں ان سے کہیں زیادہ فتوحات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئیں۔ تاریخ کے ان حقائق کو پڑھ کر قاری حیران رہ جاتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کس قدر کامیابیاں حاصل کیں۔ چاروں طرف اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی، کہاں ہندوستان کا گجرات، کہاں خراسان، طبرستان، سوات، کابل، نیشاپور، کہاں تونس، الجزائر، مراکش، حتیٰ کہ اندلس یعنی اسپین کے دروازوں پر اسلامی لشکر دستک دے رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مشرقی افریقہ کو فتح کرتے ہیں اور مسلمان کوہ قاف اور بحر قزوین تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بے پناہ سیاسی بصیرت کا اندازہ اس بات سے بھی کریں کہ ان کے دور میں تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت، تجارت اور علوم و فنون کو بے حد ترقی ہوئی، دولت و ثروت کا دور دورہ ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں خوبصورت مکانات تعمیر کیے، تجارت کو فروغ دینے کے لیے پرانے بازاروں کے ساتھ ساتھ نئے بازار قائم کیے۔ قریش کے سرکردہ افراد حجاز سے نکل کر دور دور تک پہنچ گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ مسجد نبوی کی توسیع بھی ہے۔ انہوں نے گراں قیمت پر مسجد کے گرد و نواح کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کیے۔ اپنے دور میں انہوں نے امت مسلمہ کو ایک تحفہ ایسا دیا جو رہتی دنیا تک سب کے کام آتا رہے گا۔ انہوں نے عالم اسلام کو ایک ہی مصحف اور قرأت پر اکٹھا کیا، قرآن مجید کے نسخے لکھوا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں بھجوائے۔ آج ہم جس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یہ مصحف عثمانی ہی ہے، اسی لیے ان کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ اتنی تیزی سے ہر طرف ترقی، اسلامی حکومت کی توسیع اور اتنے عظیم کارنامے، آخر کفر کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے اس راست باز اور معزز و مکرم خلیفہ سوم اور برگدیزہ قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بڑی گہری اور گھناؤنی سازشیں شروع ہو گئیں۔ عبداللہ بن سبا یمن کا ایک یہودی تھا جو ابن سودا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے فتنے کو ہوا دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو محب اہل بیت اور محب نبی ہاشم ظاہر کیا۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان پڑھ اور سادہ لوگ عوام کو گرویدہ بنا لیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بے بنیاد الزامات لگائے جن کی کوئی اصلیت نہ تھی۔ جھوٹے اور جعلی خط لکھوائے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان الزامات کے جوابات بھی دیے، لوگوں کو مطمئن بھی کیا۔ راست باز اور سچے مومن اس فتنے سے مکمل طور پر الگ ہو گئے، مگر اس کے باوجود آہستہ آہستہ شر پسند مدینہ طیبہ میں جمع ہوتے چلے گئے۔ اور پھر ایک دن وہ آیا جب شر پسندوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر باغیوں سے خطاب کیا اور انہیں سمجھایا۔ شورش پسندوں کو نصیحت کی، مگر باغیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران مسلمان ان کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو ان کی قیام گاہ کے باہر حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جیسے نوجوان دیگر بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی فطری نرم دلی کہ انہوں نے مدینہ رسول اللہ میں خون ریزی کو پسند نہ کیا۔ وہ امت میں فتنہ اور خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنی حمایت میں کسی کو جنگ کی اجازت نہ دی اور اپنے ذاتی تحفظ کے لیے مدینہ رسول کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ وہ شہید ہوں گے، ان کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا تھا۔ انہوں نے باغیوں کے تمام مطالبات، جن میں خلافت سے مستعفی ہونا بھی شامل تھا، مکمل طور پر مسترد کر دیے تھے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، مدینہ طیبہ کے بہت سارے باسی حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن باغیوں نے تیسرے خلیفہ راشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، جنت کی خوشخبری پانے والے قدیم الاسلام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 80 سال تھی۔ آپ سے 146 احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب و معزز ناشر قرآن عبد الشکور پر ہر آن اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ڈیئر لسنر، ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن آئی کائنڈلی ریکویسٹ یو ٹو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل میران ملک۔ تھینک یو اینڈ اللہ کے امان میں۔